بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أئمة سلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب نے مل کر الفقہ الاکبر کی شرح کی ہے اور سمجھی ہے. آج کی نشست میں عقیدے کے تعلق سے ایک دوسری کتاب کی شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے اصول السنة للشیخ الامام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. مقدمے کے طور پر میں چار چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، مختصر سی سیرت امام اہل السنة والجماعة امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. نمبر دو، اس چھوٹے سے اور عظیم رسالے کے تعلق سے جو مقدمے کے طور پر میں بات کروں گا وہ یہ ہے. نمبر ایک، اس کی سند کے تعلق سے یہ رسالہ واقعی ثابت ہے امام احمد بن حنبل سے یا صرف ان کی طرف منسوب ہے، جیسا کہ ہم نے فقہ الاکبر کے تعلق سے بات کی تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ منسوب ہے امام ابو حنیفہ کی طرف. بعض محققین علماء فرماتے ہیں کہ صرف منسوب نہیں بلکہ ان کی طرف سے ثابت بھی ہے. تو اس رسالے کی سند کے تعلق سے بات کریں گے اور معتبر محدثین کی باتیں سنیں گے کہ انہوں نے اس رسالے کے تعلق سے کیا فرمایا. نمبر دو، اس رسالے کی اہمیت کیا ہے. نمبر تین، اس علم کی اہمیت کیا ہے. نمبر چار، ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا اگلے دروس میں اس رسالے کی شرح کا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مختصر سے بایوگرافی بیان کرتے ہیں. ان کا نام ہے وہ الامام احمد ابن محمد بن حنبل الشیبان. ان کے والد صاحب کا نام محمد ہے لیکن اپنے دادا کے نام سے معروف ہیں، احمد بن حنبل. اگر آپ کہیں گے احمد بن محمد الشیبانی تو کوئی پہچانے گا نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں احمد بن حنبل تو ان کی پہچان ہی ان کے دادا کا نام ہے. اصل سے عراق بصرہ سے ہیں، ان کی اصل جگہ بصرہ ہے. سن 164 ہجری 164 ہجری میں 164 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی بغداد میں، اور بچپن سے ہی ان کے والد انتقال کر گئے، وفات پا گئے، اور یتیم بچہ تھا. یتیمی میں ان کی زندگی کا آغاز ہوا اور ان کی والدہ ماجدہ نے ان کی پرورش کی. یاد رکھیں، ایک یتیم بچہ بغیر باپ کے امام اہل السنہ والجماعہ بن جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی دیکھیں جو اپنے بچوں کے لیے صرف کمائی جانتے ہیں، حلال اور حرام میں تفریق نہیں جانتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پیسوں سے ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں یا اچھا انسان بنا سکتے ہیں، اور یہ تفریق نہیں کرتے حلال سے یا حرام سے ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، جس میں آگے ذکر کروں گا ان کی زندگی کیسے گزری ہے، کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن ان سب کے باوجود بھی آج اگر آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں من ہوا امام اہل سنہ والجماعہ، آپ کو بالاتفاق ایک ہی آواز سنائی دے گی، وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کا درجہ اتنا بلند فرمایا ہے. تو پیسوں سے درجے کی بلندی نہیں ملتی، علم سے اور شریعت کے علم سے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے سے. جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کو کیوں کہا گیا امام اہل سنہ، وہ ابھی تو امام تھے نا، امام اہل سنہ بہت سارے ہیں، لیکن جب آپ یہ سوال کرتے من ہو امام اہل سنہ، تو امام احمد بن حنبل کا نام کیوں آتا ہے، سر فہرست کیوں آتا ہے؟ کہ ان کی زندگی ساری کا ایک ہی مقصد، جیسے ہم اس رسالے میں بھی دیکھیں گے اور رسالے کی ابتدا بھی دیکھیں، واللہ پر پیارے الفاظوں سے ہے، یعنی بنیاد سے شروع کی ہے بات کو، کہ صحابہ کرام کا راستہ ہی بنیاد ہے. اگرچہ قرآن و سنت کی سب بات کرتے ہیں نا، اور جو صحابہ کرام کے راستے کی بات کرتے ہیں کیا قرآن و سنت کے بغیر بھی بات کرتے ہیں؟ تو امام اہل سنت اس لیے کہا جاتا ہے انہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ساری وقف کر دی ہے اس علم کو سمجھنے میں، سمجھانے میں اور آگے بڑھانے میں، اس کی طرف دعوت دینے میں. تو ہر یتیم ناکام نہیں ہوتا، ہاں فقیر ہو سکتا ہے لیکن ناکام نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. اور سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الم یجدک یتیما فآوى، سبحان اللہ. اور یاد رکھ، جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا، اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ رہے گی. وہ یتیم ہے، وہ فقیر ہے، وہ مسکین ہے، وہ جیسا بھی ہے، واللہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور یہاں پر دیکھیں کہ تربیت میں اور اچھی رہنمائی، اچھی پرورش میں ماں کا کیا کردار ہوتا ہے. بچہ اس کا باپ نہیں ہے، اکثر مائیں ٹوٹ جاتی ہیں، خاوند نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اس عظیم عورت نے اپنے بچے کو ایسی پرورش دی ہے کہ اہل سنت جماعت کے امام بنا دیا، سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ بچپن سے ہی 5 سال کی عمر میں امام احمد بن حنبل کا ہاتھ پکڑتی، دیکھیں 5 وقت نماز باجماعت کے لیے بچے کو لے جاتے، فرض ہے اس عمر میں نماز، 5-7 سال میں فرض ہے نماز، لیکن تربیت وقت سے پہلے تربیت ہے. ہاتھ پکڑ کے جاتی فجر کی نماز میں، رات کی تاریکی میں اٹھتی خود نماز پڑھتی صلاۃ اللیل، برکت دیکھیں اور کتنا پیارا اور عظیم گھرانہ ہے. اور بچوں کو، اپنے بچے کو اٹھاتی، وضو کرواتی، ہاتھ پکڑ کے مسجد کے اندر بھیج دیتی، خود باہر انتظار کرتی رہتی، بچہ اندر جاتا نماز پڑھ کے واپس آتا، کوئی اور نہیں تھا کہ بچے کو لے کے جائے. آج ایک فیڈر بچے کے لیے تیار کرنے کے لیے ماں جب اٹھتی ہے رات کو پریشان ہوتی ہے، اور ہمیں 10 دفعہ سننا پڑتا ہے کہ دودھ کون بنا دے، تم بنا دو کہ میں بناتی ہوں. ایک کچھ تھوڑا سا احسان ہمارے اوپر ہو جاتا ہے، اور یہ سچ بات ہے، بیچاری عورت بھی تھک جاتی ہے، ہمیں بھی کبھی دودھ بنانا چاہیے، کوئی عرض نہیں اس میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں قربانی دیکھیں، اور اس کے پھر دیکھیں اللہ تعالی بدلہ کیا دیا ہے. اور طلب علم سے محبت بچپن سے تھی، 15 سال کی عمر سے انہوں نے سفر کرنا شروع کیا. اور علم حدیث 15 سال سے شروع کیا، اور سفر علم کے لیے کرنا 20 سال سے شروع کیا، اور کئی علماء سے اس سفر میں ان کی ملاقات ہوئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں، اور یحیی القطان اور یزید بن ہارون بصرہ میں، اور دیگر علماء. عراق کی طرف سفر کیا صرف ایک عالم کے لیے، عبد الرزاق الصنعانی کے لیے، اور پیسے نہیں تھے کہ وہ زیادہ تر اونٹوں پہ سفر کرتے، تو اکثر سفر پیدل کیا، اور واپسی کا سفر تو ویسے پیدل کیا، اگرچہ ان کی ملاقات مکہ میں ہوئی امام عبد الرزاق سے، وہ بھی مکہ آئے ہوئے تھے، شاید عمرے پہ آج پہ آئے ہوئے تھے. تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا بھی ہمیں تو یحیی بن معین ساتھ تھے، انہوں نے کہا ہمیں امام سے یہیں مل گئے تو یہ علم حاصل کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے، میں اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلا تھا. دیکھیں بھائی یہ علم دین ہے، یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو تم؟ گھر سے میں یہ نیت کر کے نکلا تھا کہ میں نے یمن کا سفر کرنا ہے اور یہ سارا سفر میرے لیے جو ہے نام اعمال میں اللہ تعالی ثواب کی صورت میں مجھے عطا فرمائے گا. تو شیخ صاحب کو ملیں گے یمن میں جا کے، وہاں پہ اس حساب کے شیخ صاحب کے ساتھ رہے، پھر یمن کی طرف گئے اور وہاں پر تقریباً 10 مہینے رہے. 10 مہینے 10 دن نہیں، ہمارے 10 گھنٹے مشکل ہوتے ہیں. اگر ایک درس 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، گھڑیاں دیکھتے ہیں دیکھنا شروع کر دیں. 10 مہینے پورے اپنے گھر کو چھوڑا اور علم حاصل کرتے رہے، پھر عراق کی طرف یمن سے عراق پیدل واپس چلے گئے. جب پیدل واپس گئے تو کافی تھکے ہوئے تھے، طبیعت بھی کافی ناساز تھی. تو کسی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ اتنی تھک گئے؟ امام صاحب جواب میں فرماتے ہیں یہ ساری تھکاوٹ اس علم کے سامنے کچھ بھی نہیں جو میں امام عبد الرزاق سے حاصل کر کے آیا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بعض علماء نے کیا کہا بعد میں میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن امام صاحب خود شہرت سے ڈرتے تھے، بالکل دور بھاگتے تھے شہرت سے. ایک مرتبہ ایک شخص داخل ہوا ان کی طرف اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا نام ان میں شامل ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، علماء میں شامل ہوتے ہیں. تو امام احمد محمد رونے لگے. اور فرمایا کاش میں مکہ کے کسی کونے میں ہوتا اور کوئی مجھے جانتا نہیں. اور جب چلتے تو لوگوں سے کہہ دیتے میرے پیچھے نہ چلا کرو، منع کر دیتے. امام صاحب فرماتے عمل دیکھیں آپ، ایک تو علم ہوتا ہے عمل دیکھیں. امام صاحب فرماتے میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے نہیں پڑھی الا کہ اس پہ عمل ضرور کیا، میں نے ایک مرتبہ ضرور کیا کم سے کم. بعض کہا ضعیف بھی کہتے ضعیف، یعنی عبادات میں نہیں فضائل میں، کہتے ہیں کہ اگر کیونکہ آپ سلام کا فرمان ہے تو ایک مرتبہ میں نے اس پہ عمل کیا ہے. اگرچہ حجامت کرنا پسند نہیں کرتے تھے لیکن کیونکہ حدیث میں آیا کہ حجامت کے اتنی فوائد ہیں اور بغیر تکلیف بغیر وجہ کی انہوں نے حجامت بھی کروائی. جب پوچھا کہ آپ تو بیمار بھی نہیں تھے، کہتے آپ سلم کی حدیث میں نے سنی اس پہ عمل کرنا دل کرتا تھا میرا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے زیادہ جو معروف ہیں وہ امام علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، لیکن میں یہ نہیں بات کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی مجلس میں تقریباً 5000 لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. ان میں سے 500 علم حاصل کرنے کے لیے آتے لکھتے اور باقی صرف اخلاق سیکھنے آتے کہ امام صاحب کے اخلاق کیا ہیں. عبادت کے تعلق سے امام صاحب سے یہ بات بہت معروف اور مشہور ہے کہ ایک رات میں جوانی میں 300 رکعت پڑھتے تھے اور بعد میں جب بوڑھے ہوئے یا کچھ یعنی جیل میں بھی رہے اور وہ کافی تکلیفیں پہنچی تو 150 رکعت پڑھتے تھے رات کو. قرآن مجید کا ختم ہر ہفتے میں کرتے تھے. سوموار اور خمیس کا روزہ رکھتے تھے، ایام البیض 3 دن قمری مہینے کے، عربی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ بھی رکھتے تھے. 2 مرتبہ حج کیا قدموں پر چل کے، کیوں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. اس رواج زندگی کے تعلق اخلاق دیکھیں، فرماتے ہیں جب ان کی شادی ہو تو ان کی عمر 40 سال تھی. اپنی بیوی کے تعلق سے فرماتے ہیں 20 سال ہم ایک ساتھ رہے، ہمارا کبھی کسی بات پہ جھگڑا نہیں ہوا. 20 سال میں جھگڑا نہ ہو، سبحان اللہ. تو کمال کس کا ہے؟ کس کا حسن اخلاق ہے؟ ہے تو دونوں کا کوئی شک نہیں ہے، دونوں کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عورت جو ہے ایموشنل ضرور ہے، جذبات میں آ جاتی ہے، اور مرد بھی کبھی آپ عقل کھو بیٹھتے ہیں وہ بھی جذبات میں، تب جھگڑا ہوتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں، اسے میں نے کل ایک پچھلے درس میں ایک بات کی تھی نصیحت میں، کہ جتنی آپ متبع سنت زیادہ ہوں گے نا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم زیادہ ہوگا، اور اتنی ہی بلند درجات زیادہ ہوں گی، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہترین اور بے نظیر. فتنے کے تعلق سے بڑا عجیب سا فتنہ تھا، خلیفہ مأمون کے زمانے میں معتزلہ نے بڑی چالاکی سے مأمون کے قریب ہو گئے، اور کیونکہ مأمون عالم نہیں تھا، اور عقیدہ کا بنیادی علم جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، یہ بنیادی علم بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو معتزلہ نے اپنی جگہ بنا لی، خاص طور پہ ان کے جو بڑے تھے، وہ شکوک اور شبہات کے جال میں ان کو پھنسا لیا. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس فتنے کو اتنی عام کیا اس زمانے میں کہ جو شخص یہ نہیں کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، یا تو اسے کوڑے کھانے پڑتے، یا وہ جیل میں بند ہوتا، یا وہ کسی نہ کسی عذاب کے نیچے ہوتا. تو ابو جعفر الانباری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب امام احمد بن حنبل کو مأمون نے بلایا، وہ نظر بند کر دیا، تو میں نے سفر کر کے ان کے پاس گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جیل میں ہیں. تو محمد بن حنبل نے مجھے کہا، ان سے کہا کہ آپ نے تکلیف اٹھائی آ کے. میں کہنی میں تکلیف نہیں اٹھائی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حال کیا ہے. اور جب میری حالت دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، اور اگر آپ کوئی بھی بات کریں لوگوں سے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو امام صاحب رونے لگے، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ میرا جو ہے سامنا ہے مأمون سے نہ کرنا. مأمون سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی بہرحال. پھر مأمون کے وہ معتصم آئے، اور معتصم نے کافی سختی کی، اور یہ کہا کہ لے کے وہ محمد بن حنبل کو، ان کو لے کے گئے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے. تو معتصم نے یہ سوال کیا، قرآن کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو يسمع كلام الله، اللہ کے کلام ہے، اور وہ بھی سنائی دیتی ہے. تو معتصم نے کہا کوئی اور دلیل ہے تمہارے پاس اس کے علاوہ؟ امام صاحب نے فرمایا جی ہاں بالکل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، پھر فرماتے ہیں ولم يقل، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا الرحمن خلق القرآن، علم القرآن، خلق القرآن تو نہیں فرمایا. وہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا یاسین والقرآن المخلوق، یعنی فرمایا. معتصم نے جب یہ جواب سنا تو کیسے اسے بند کر دو، اور لوگ چلے گئے. دوسرے دن پھر بلایا گیا امام صاحب کو، اور امام صاحب کے سامنے ایک عجیب سا منظر تھا کہ تلواریں ننگی کر دی گئیں، اور نیزے تیار کر کے رکھے گئے، تیر انداز اپنے کمان میں تیر کو فکس کر دیا، اور سارے تیار تھے. پھر یہی سوال کی معتصم نے کہ قرآن کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق. پھر فقہا کو بلائے معتصم نے، کہے دیکھیں تین دن میں تمہیں دیتا ہوں، مناظرہ اس سے کرو، اور اگر یہ نہیں مانتا پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. سبحان اللہ، تین دن تک باتیں ہوتی رہیں، مناظرے کرتے رہے. امام صاحب ایک جواب تھا، وہ عقل کی دلیل پیش کرتے، وہ کہیں سے دلیل پیش کی، فلسفے کی باتیں کرتے، ایک بھی آیت و حدیث ان کے پاس نہیں تھی، ایک بھی صحابی کا قول یا سلف میں سے کسی کا قول نہیں تھا. تو امام صاحب ہمیشہ جواب یہ فرماتے، اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بھی. ایک چیز لے کے مجھے دکھا دو، ایک آیت دکھا دو قرآن مجید میں سے یا حدیث رسول اللہ علیہ وسلم میں سے، تاکہ میں بھی تو کہوں. اور آخر میں پھر تیسرے دن کے آخر جب یہی بات ہوئی تو امام صاحب نے کہا، کیف اقول ما لم یقل، کیونکہ دین تو کیا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، میں ایسی بات کیسے کہوں جو نہیں کہی گئی اصل میں. تو معتصم نے کہا، قہرنا احمد، ہم مغلوب ہو چکے ہیں، لیکن ہر درمی تھی، انتہا تھی ہر درمی کی. تو اس وقت محمد بن عبد الملک الزیات جو وزیر تھے معتصم کے، اور احمد بن دعاد جو قاضی تھے معتزلی، اور بشر بن ریسی، یہ بڑے یعنی معتزلی تھے اور یہ قریب تھے خلیفہ کے، تو انہوں نے کہا اسے قتل کر دو، اس کا خون ہماری گردن میں ہے، اگر گناہ ملے گا تو ہمیں ملے گا، ثواب ملے گا تو تمہیں مل جائے. دیکھیں غور کریں ذرا، یہ تو کافر ہے، وال المضل ہے، گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرتا ہے کہ اپنے پیارے بندے کی تو ایسے کرتا ہے. معتصم نے شاید قسم کھائی تھی کہ میں تلوار سے نہیں ماروں گا اسے، معتصم نے کہا میں اسے قتل نہیں کر سکتا، میں نے قسم کھائی کہ میں تلوار سے نہیں ماروں گا اسے. تو انہوں نے کہا تو مشکل کیا ہے، کوڑے سے کوڑوں کی بارش برسا دو مر جائے گا. کہا یہ بات ٹھیک ہے. یہ سب کچھ امام احمد سن رہے ہیں ان کے سامنے. تو جلاد کو بلایا، جو بڑے موٹے تکڑے تازے تھے، سب جو سب سے زیادہ موٹے تھے ان کو بلایا، جو زیادہ مارنے والے تھے، دیکھا نا جس کے زیادہ مسل زیادہ تھے، وہ زیادہ جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا، اس سے پوچھ رہا ہے معتصم الگ کر کے، اس شخص کو دیکھو کتنی کوڑوں کے بعد مر جائے گا تمہارے اندازے میں، یار اپنی طاقت دیکھو تم نے، یعنی شروع سے تمہارا یہ پروفیشن ہے، تو کتنی کوڑوں کے بعد مر جائے گا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے 10 مشکل سے برداشت کرے گا. اچھا وہ کیا، ٹھیک چلیں شروع کریں. تو اس نے اچھا اس سے پہلے کہ کوڑوں کے لیے ان کو لایا جائے، تو ایک بڑا پیارا قصہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بعد میں جب فتنہ ختم ہوا، بتا تو کیسے ختم ہوا، اٹھتے بیٹھتے ایک دعا کرتے، اللہم ارحم ابا الہیثم، اللہم ارحم ابا الہیثم، اللہم اغفر له، اللہم ارحمه. تو عبداللہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے اکثر یہ سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے باپ سے سوال کیا کہ ابا جان ابو الہیثم ہے کون؟ نہ تو آپ کے کسی استادوں میں سے جن میں جانتا ہوں، نہ آپ کے شاگردوں میں سے، نہ آپ کے دوستوں میں سے ہے، یہ شخص ہے کون؟ کہتا ہے بیٹا ایک مرتبہ مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص واپس آ رہا تھا اور اسے کوڑے مار چکے تھے. تو جب میرا گزر اس شخص سے ہوا تو شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا تم احمد بن حنبل ہو؟ میں کہا جی ہاں. انہوں نے کہا دیکھو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا نہیں. انہوں نے کہا میرا نام ابو الہیثم ہے اور میں سب سے بڑا مجرم ہوں، ڈکیت ہوں، اور اشتہاری مجرم ہوں، اور جو سامنے چارٹ لگا ہوا ہے نا مجرموں کا، سر فہرست میرا نام لکھا، ابو الہیثم لکھا ہوا ہے. یاد رکھو میں ابھی ابھی شیطان کے راستے میں کوڑے کھا کے آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو، تمہارے سامنے صحیح سلامت ہوں. تم رحمان کے راستے میں کوڑے کھانے جا رہے ہو تو پریشان نہ ہونا. آپ صاحب فرماتے جب میں نے یہ بات سنی مجھے بڑی تقویت محسوس ہوئی. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. ایک مجرم سے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کروائی اپنے پیاروں کی. یاد رکھیں وہ میت تقی اللہ یا جعل له مخرج. آزمائش ہے اور ہوگی، مومنوں کی آزمائش ہوگی، لیکن پریشان کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی مدد جیل میں کہاں سے کیسے آتی ہے، سولی کے وقت کیسے آتی ہے؟ میرے گردن بھی قلم ہو جائے نا تو اللہ کے دین کے لیے، توحید کے، تبع سنت کے، تب بھی کم ہے. کہتے ہیں جب مجھے لے گئے، پہلی مرتبہ کوڑے کھانے تھے، کبھی کھائے نہیں، اور کوڑے مارنے والے یہ لوگ جو کہتے ہیں دس پر ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں جب پہلا کوڑا مارا تو امام صاحب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب دوسرا کوڑا مارا تو پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب تیسرا کوڑا مارا کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، جب چوتھا کوڑا مارا پڑھا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. بر وہ کوڑے مارتے گئے اور امام صاحب اللہ کا ذکر کرتے گئے، کہتے مجھے پتہ نہیں چلا کتنی کوڑے اس نے مارے ہیں، اور دس والے نے بیس مارے، تھک گیا. میں تسم کہتے ہیں تم تو دس کی بات کر رہے ہو تو یہ تو میں گنوں تو بیس کھا چکا ہے. وہ چلا گیا، دوسرا آیا. امام صاحب کہتے مجھے یہ پتہ چلا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں. بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش آیا، پھر مارا گیا، اور مارنے والے یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم قتل کریں گے اور خون بہتا رہا، لیکن امام صاحب اب حق پر ڈٹے رہے. معتصم زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا، اس کی وفات ہو گئی. الواثق آیا، الواثق نے بھی معتصم کا راستہ پکڑا اور اس نے بھی امام صاحب کو بڑی آزمائش ڈالی، اور اس طریقے سے کوڑے مارتے رہے، نظر انداز اور قید میں بند کرتے رہے. ان کے بعد المتوکل آیا. المتوکل رحمہ اللہ، انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت دے دی. اچھا، اس سے پہلے جب کوڑے مارے گئے تھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ان کے شاگرد آئے. امام علی بن المدینی کی بات میں کر رہا تھا، جو ہم بخاری کے استاد ہیں اور اتنی قدر ہے امام علی بن المدینی کے عقیدے میں، بیان کروں گا انشاءاللہ اگلے دروس میں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے، علی بن المدینی کی. امام بخاری کی عظمت دیکھیں، علی بن المدینی کی عظمت دیکھیں، اور علی بن المدینی کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کو بلایا گیا اور کہا کہو قرآن مخلوق ہے، اس نے کہا میں نہیں کہتا، دو کوڑے مارے کہا مخلوق ہے. میرا کیا جاتا ہے بھائی، اگر قرآن مخلوق ہے تو مخلوق بھی مجھے کیوں مارتے ہو؟ دیکھیں سبحان اللہ، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت برداشت عطا فرمائی ہے، اور شرعاً بھی جائز ہے مکرہ کے لیے. اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کوئی شخص مجبور کر دیتا ہے اور گن پوائنٹ پہ یہ کہتا ہے تم کہو کہ میں کافر ہوں، یا دین کو گالی دو، یا کوئی ایسی بات کرو جو کفریہ بات ہو، اور انسان یا کفری عمل کرو، انسان اگر وہ قول کہہ دیتا ہے، وہ عمل کر دیتا ہے مجبوری کی حالت میں، تو وہ کافر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. اور سیدنا عمار بن یاسر قصہ مشہور ہے اس آیت کے تعلق سے. تو اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے. ان کے شاگرد آئے، انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے تو کہہ دیا اور لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دیں. یعنی پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کہہ دیں مخلوق تو کیا مشکل ہے، یہ انہوں نے گزارش کی. ہم نے بھی کہہ دیا، اور یعنی عالم عالم سے جب بات کرتا ہے تو علمی بات ہوتی ہے نا دلیل کے ساتھ، تو اکراہ کی صورت سے سمجھانے لگی. انہوں نے کہا ایک منٹ ذرا باہر جاؤ پھر واپس آؤ. باہر گئے، واپس آ گئے، کیا دیکھا؟ کہتے کچھ خاص تو نہیں دیکھا، لیکن لوگ کھڑے ہوئے. کہتے لوگوں کے ہاتھ میں کیا دیکھا تم لوگوں نے؟ کہتے قلم اور دوات دیکھی. جانتے ہو کیوں کھڑے ہو؟ اگر میں نے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے وہ تاریخ بن جائے گی اور عقیدہ بن جائے گا. اور میں سبب نہیں بننا چاہتا کہ مسلمانوں کے عقیدے کا بگاڑ میری وجہ سے ہو. میں مر تو سکتا ہوں لیکن یہ کہہ نہیں سکتا ہوں, یہ ایمان ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں کر سکتے ایک دوسری آپشن بھی ہے. آپشن تو ہوتی ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں پلان اے پلان بی پلان سی, میرا وہ پلاننگ ہوتی ہے. وہ بیچارے بھی اپنے استاد سے محبت کرتے تھے, وہ کہیں سے کوئی حالت دیکھ رہی تھی انہوں نے کہ قتل تو کریں گے کیونکہ کہیں کو قتل بھی کیا گیا, وہ اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا. سبحان اللہ, استاد کو قتل نہیں کیا, دوسروں کو بعض کو قتل بھی کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے اپنے بندوں کی. آپ یوں کریں, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ بغاوت کرنی ہے, پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کون نہیں دیتا. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. انہیں کہا نہیں, اگر مجھے معلوم ہوتا یہ بات ان کی طرف ہی منسوب, امام احمد کی طرف منسوب ہے اور فضل بن عیاض کی طرف ہی منسوب ہے, ملتی جلتی باتیں ہیں, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری صرف ایک ہی دعا قبول ہوتی تو وہ دعا میں حاکم کے لیے صرف کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. یہ بغاوت کا منہج, خروج کا منہج, سلف کا منہج نہیں ہے. سو سو کوڑا کھانے کے بعد بھی, یعنی کہ ظلم ہو رہا ہے نا, برداشت کی حد ہوتی ہے, ریئیکشن میں انسان آ جاتا ہے نا, لیکن جب ایمان مضبوط ہو تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. یاد رکھیں, اپنی ذاتی دشمنی, اپنے ذاتی مفاد, اپنا ذاتی نقصان اس کو نظر نہیں آتا. اسے نظر آتا ہے ایمان کیا ہے, عمل صالح کیا ہے, جنت اور دوزخ نظر آ رہی ہوتی ہے اسے. اور ان کو وہاں سے نکال دیا. ایک جلاد نے توبہ کر لی. توبہ کے بعد اس نے کہا میں نے امام صاحب کو 80 کوڑے اپنے ہاتھ سے مارے تھے, اگر ہاتھی کو بھی مارتا وہ بھی گر جاتا. کیسے اس شخص نے سروائیو کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. امام صاحب کے تعلق سے چند علماء کے میں اقوال پیش کرتا ہوں, پھر بات ختم کرتا ہوں. اور خاص طور پہ ان کے استاد شیخ عبد الرزاق الصنعانی, جن کے لیے سفر کیا تھا, لمبا سفر کر کے گئے عراق سے یمن کی طرف. فرماتے ہیں ما رأیت احدا افقہ ولا اورع من احمد, جن کی سمجھ میں اور تقوی میں ورع میں احمد جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور بھی شاگرد تھے نا, اور علم کا زمانہ تھا, آج کا دور تھوڑی ہے, سارے علماء تھے. اور یہ بات معروف اور مشہور ہے بعض لوگوں سے, بعض سلف سے, کہ اگر تم نے کسی شخص کو دیکھا جو محمد سے محبت کرتا ہے تو یہ جانو کو صاحب سننا ہے. محبت کیوں؟ کیونکہ ایمان کے تقاضے میں سے, توحید کی شرطوں میں سے, کہ توحید سے محبت اور توحید والوں سے بھی محبت, ایمان سے محبت اور ایمان والوں سے بھی محبت. امام شافعی فرماتے ہیں میں بغداد سے نکلا, جب بغداد گئے تھے, جب میں بغداد سے نکلا اور میرے علم کے مطابق اپنے پیچھے میں نے احمد بن حنبل سے زیادہ علم والا نہیں چھوڑا. یحیی بن معین فرماتے ہیں لوگوں نے چاہا کہ وہ احمد بن حنبل جیسے ہو جائیں, لیکن اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا اور ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے. جس پر انہوں نے صبر کیا ہم سے نہیں ہوتا, اور جو ان کا علم تھا ہمارا نہیں ہو سکتا. اور بھی علماء کی باتیں ہیں, ان کے پروفیشن کیا تھا, کرتے کیا تھے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کلی تھے, سامان اٹھاتے تھے, یہ ان کا پروفیشن تھا, یہ ان کی جاب تھی. کتنا کماتے تھے, آج کی ضرورت پوری ہو گئی فوراً واپس چلے گئے گھر کی طرف، جو ضرورت کی چیزیں وہ گھر کو خرید کے دے دیں، اور خود تدریس کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے. علم کے لیے، علم حاصل کرنا اور اس علم کو آگے بڑھانا، اس کی طرف دعوت دینا. کل کے لیے کبھی سوچا نہیں، کیونکہ کل کبھی دیکھا نہیں. آج اچھا گزر گیا الحمدللہ، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا. اسے کہتے ہیں الزہد. صوفیت نہیں ہے، یاد رکھیں. صوفیت کا مطلب ہے آج بھی کچھ نہ کماؤ، اور اگر کچھ ہے تو استعمال بھی نہ کرو. گھر میں کھانا ہے، پینا ہے، چاول ہے، روٹی ہے، سالن ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، لیکن بادام پہ گزارا کرنا ہے، یہ صوفیت ہے. اور جد جہد کر کے، محنت کر کے، حلال کمائی سے آج کے خرچ کو کما لینا، رزق حلال سے، اور کل کی فکر نہ کرنا، یہ زہد ہے. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مرتبہ امام صاحب کے شاگرد، تاجر شاگرد، سفر سے آئے، سامان اٹھانے کے لیے ایک شخص کو بلایا. جب سامانوں سے دیکھا تو ان کے اپنے شیخ امام بن حنبل ہیں. کسی شرمندگی ہوئی تو سامان خود اٹھایا. امام صاحب نے کہا نہیں، ہمارا جو رشتہ ہے وہ وہاں پہ ہے جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، یہ میری جاب ہے، یہ میرا پروفیشن ہے. انہوں نے کہا پیسے بھی دے تو اٹھاتا بھی میں ہوں. کہتے نہیں، میرا کام ہے، بوجھ میں نے اٹھانے، پیسے اس کے لوں گا میں. اگر تم اٹھاؤ گے پیسے پھر میرے لیے کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہدیہ ہے. کہتے ان کو دو جو مستحق ہیں. سبحان اللہ. تو امام صاحب نے اٹھایا، اور ان کے شاگرد پیچھے چلتے بھی اور روتے بھی رہے، اور اس کے سامان کو پہنچایا. امام صاحب کی سیرت کے تعلق سے میرے جیسا چھوٹا سا طالب علم مزید بات میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے راستے کو اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے جیسے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی تھی. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد فردوس میں جمع کرے. امام صاحب کی وفات سن 241 ہجری میں ہوئی. ہمارے ہاتھ میں جو رسالہ ہے، اصول السنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تالیف ہے، اور پہلے اس کی سند کے تعلق سے بات میں کروں گا. اس رسالے کی سند جو ہے اس کی تحقیق کافی علماء نے کی، ہر دور میں اور دور حاضر میں. محقق محدث العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ اس کی سند بالکل صحیح سند ہے، اور امام صاحب کی طرف اس کی نسبت بالکل صحیح ہے. اور تین مختلف سند سے، تین مختلف اسناد سے یہ رسالہ جو ہے یا یہ اصول جو ہے یہ ثابت ہیں امام صاحب سے. میں سند یہاں پہ نہیں پڑھوں گا، جس نے اس سند کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے، کتاب میں موجود ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے. اور یہ رسالہ اتنی معروف اور مشہور ہے کہ یعنی اگر اس کی سند نہ بھی بیان کی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں سند بیان نہیں کروں گا وقت کے اعتبار کی وجہ سے. تو اس کی سند بالکل صحیح ہے، اور علامہ البانی نے اس کی تصدیق کی ہے، اور دیگر علماء نے بھی اس کی نسبت امام صاحب کی طرف صحیح بیان فرمائی ہے. اس رسالے کی اہمیت کے تعلق سے یاد رکھیں، اس رسالے کے تعلق سے امام ابو یعلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو رحل الى الصین فی طلبها لکان قلیلا، یعنی اگر اس کتاب کو پانے کے لیے چین تک بھی سفر کرنا پڑے تب بھی کم ہے. جانتے چین کہاں ہے؟ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالی فضل و کرم سے ہم یہاں پر بیٹھ کے تھوڑا سا سفر کرتے ہیں، وہ بھی گاڑی پہ آ کے بیٹھتے ہیں، پھر ہمیں سیکھتے ہیں. اونٹوں کے زمانے میں اونٹ پہ سفر کرنے، وہ چین کی طرف، صرف اس رسالہ کو پڑھنے کے لیے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اور واپس بھی اونٹ پہ آیا جائے شدید گرمی یا شدید سردی میں, تو علماء کے نزدیک تب بھی کم ہے. کسی چیز کی قدر قدردان ہی جانتے ہیں نا. سونے کی قدر سنارا جانتا ہے, میڈیکل کے علم کی قدر میڈیکل کا ڈاکٹر ہی جانتا ہے, انجینئرنگ کا علم کی قدر انجینئر جانتا ہے, اور اصول السنہ اور عقیدہ کے علم کی قدر علماء ہی جانتے ہیں. اس لیے جب بات عقیدے کی ہو, توحید کی ہو, اتباع سنت کی ہو, بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس یہی بات کرنے کے, جی ہاں ہمارے پاس یہی باتیں کرنے کے لیے. جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے وہ سبزی تھوڑی بیچے گا, وہ تو کپڑے کا کاروبار ہی کرے گا نا, اس سے آپ کپڑا ہی لیں گے نا. سبزی لینے کے بعد آپ سبزی فروش کے پاس جاؤ گے. تو ہمارے پاس یہ علم ہے, یہ ہم نے سیکھا ہے اور یہ ہم سکھا رہے ہیں. اور اس رسالے کے تعلق سے, اس رسالے میں امام صاحب نے رحمہ اللہ اصول بیان فرمائے ہیں, اور یہ اصول وہ قاعدے ہیں عقیدے کے, اور عقیدہ دین کی بنیاد ہے جسے میں آگے بیان کروں گا. اور ہر مسلمان پر فرض ہے, مرد ہو یا عورت ہو, یاد رکھیں, ہر مکلف مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عقیدے کا علم حاصل کرے اور جانے. یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. جیسا کہ حلال اور حرام کا علم جاننا ضروری ہے, آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں چاہے جتنا جاہل کیوں نہ ہو کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے, وہ کہے گا حرام ہے. یہ اللہ کا شکر ہے, یہ علم جو ہے یہ عام ہے لوگوں میں, جاہلوں میں بھی عام ہے. لیکن کہ قبر کا طواف شرک ہے, یہ وہ نہیں جانتا, وہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, سچ بات ہے. جیسے کہ یہ سکھایا گیا ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے, یہ نہیں سکھایا گیا کہ شرک اور توحید میں کیا حد فاصل ہے, توحید کیا اور شرک کیا ہے, سنت کیا اور بدعت کیا ہے. کیونکہ سکھانے والے جو تھے وہ خود, اکثر جو سکھانے والے تھے علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, وہ خود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عقیدے کا علم حاصل کرنا وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. ہم مسلمان ہیں کافی ہیں, کلمہ پڑھنے والا جو ہے کلمہ گو کا مشرک ہو نہیں سکتا, تو کیا ضرورت ہے پھر توحید کو پڑھنے کی. ہم کلمہ پڑھے تو کافی ہے. اور اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا, خود بھی گمراہ ہوئے. تو یاد رکھیں, یہ رسالہ اور دیگر عقیدے کے اصول جو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, جو ابھی بھی بیان کر رہے ہیں, ان کو سمجھنا, ان کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ یاد رکھ, جس نے سمجھا تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے. اب وہ علیہ بن نواجز, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی علم میں ہدایت ہے, نجات ہے, اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے, اور وہ صحابہ کرام کا راستہ. اگر لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ایسا ہے جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ تھا, تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے. اور اگر نہیں, کسی مسئلے میں مخالفت ہے, تو پھر ہدایت یافتہ نہیں ہے. یہ ترازو ہے ہمارے پاس. علیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدی من بعد عضوا علیہ بالنواجذ, میری سنت کو مضبوط تھامی رکھنا, اور الخلفاء الراشدین کی سنت کو مضبوط تھامی رکھنا. امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. کون ہیں یہ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے؟ ہم علماء علی و اصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام کا راستہ, ان کا منہج, ان کا عقیدہ کو جاننا, سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, اس کو آگے بڑھانا, یہ دین ہے. اور جس نے کسی چیز میں نقص کیا اس کا دین ناقص ہے. اور اسی لیے جیسے میں آگے بیان کروں گا, اس رسالے کا نام کیا ہے؟ اصول السنہ. وہ سنت سے مراد الدین, اصول الدین ہے یہ. اس علم کی اہمیت میں نے ابھی بیان کی ہے. یہ شریعت کا بنیادی علم ہے. قرآن مجید اور دیگر کتابیں جو اللہ تعالی نازل فرمائی ہیں, ایک ہی مقصد ہے, بنیادی مقصد, اگر یہ بنیادی مقصد پورا نہ ہو تو باقی تعلیمات کا کوئی فائدہ نہیں. اگر بنیاد چلی جائے تو کسی بھی عمارت کا قیام ہو نہیں سکتا بنیادی اسی بنیادی مقصد کے لیے, لا الہ الا اللہ کے لیے, لا معبود بحق الا اللہ کے لیے, توحید عبادت کے لیے. اور توحید عبادت ایمان کا بنیادی حصہ ہے, ارکان ایمان کا بنیادی حصہ ہے, اور ارکان ایمان اصول السنہ اصول عقیدہ کے بنیادی حصہ ہے. تو بنیاد عقیدہ ہے اور عقیدہ کا بنیادی حصہ ایمان ہے, ایمان کا بنیادی حصہ توحید ہے, اور توحید کا بنیادی حصہ توحید عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی. اور خاص طور پہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہی بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا. جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور 10 قراءات کا بھی حافظ ہے, مختلف انداز میں تلاوت کرتا ہے, ترتیل کرتا ہے, بہترین انداز میں پڑھتا ہے, لیکن اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہیں سمجھا, اللہ کی قسم وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسی بنیادی علم کے لیے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, انہیں بشر میں سے, ان لوگوں میں سے المصطفین الاخیار کو چنا, جو سب سے بہترین لوگ تھے, سب سے افضل لوگ تھے, ان کو چنا, اپنا نبی بنایا, ان پر اپنی وحی نازل فرمائی اور بنیادی پیغام ان کو دیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کا اجتناب کرو, غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو. یاد رکھے اياك نعبد واياك نستعين قرآن کا بنیاد, اور ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, یا دوسری آیات میں ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دیکھیے ایک ہی پیغام پھر بھی لوگ اس سے غافل ہیں, عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کیوں بھیجے؟ اسی بنیادی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, اللہ کی قسم سوال کرے گا, ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ نماز بعد میں, زکات بعد میں, روزہ بعد میں, حج و عمرہ بعد میں, صدقات و خیرات, والدین کی فرما برداری, صلہ رحمی, سب کچھ بعد میں, سب سے پہلے ہے. ماذا اجبتم المرسلین, رسولوں کو جواب کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے سوال ہو, ما عبدتم, کس چیز کی عبادت کی تم لوگوں نے؟ ایک لمبی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پنڈلی والی حدیث جو صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں, کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا, اب انصاف چاہتے ہو نا, جو جس کی عبادت کرے اس کے پیچھے چلا جائے, جہاں وہ جائے گا اس کے پیچھے جائیں گے نا, ان کا یہی انصاف ہے. تو سورج کے پیچھے وہ چلے جو سورج عبادت کرتے تھے, کہاں گئے؟ جہنم کی طرف. انصاف ہے نا, چاند والے چاند کے پیچھے چلتے گئے, بت والے بت کے پیچھے چلتے گئے, اور انبیاء اور اولیاء جو ہیں جو جنہوں نے ان کی عبادت کی تو ان کی شکل جو ہے اللہ تعالیٰ بنا دے گا اس طریقے سے, اور وہ لوگوں کے پیچھے چلتے جائیں گے. یعنی انبیاء کی عبادت کی گئی, انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا, وہ اس پر راضی نہیں, اس لیے انبیاء طاغوت نہیں ہے. یاد رکھیں, بعض لوگ یہ سمجھتے کہ واجتنبوا الطاغوت میں جو نبی کی عبادت کرتا ہے اسے, اس کا مطلب یہ ہو کہ نبی طاغوت نہیں, نبی طاغوت نہیں ہے, نبی طاغوت نہیں ہے, لیکن جس نے عبادت کی ہے اس نے طاغوت بنایا ہے. حقیقت نبی اور اللہ کے اولیاء کبھی طاغوت نہیں ہوتے, کیونکہ طاغوت وہ ہے من عبد وهو راضی, جس کی عبادت کی اور وہ راضی ہو. تو جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ جہنم میں چلا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جو ہیں وہ باقی رہیں گے, کیونکہ وہ کس کے پیچھے جائیں گے؟ وہ جب کسی کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کے سوا تو کس کے پیچھے جائیں گے؟ تو کسی کا انتظار کرو اللہ تعالیٰ کا, کیا نشانی ہے؟ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور صورت میں آئے گا, وہ نہیں پہچانیں گے, اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائے گا, وہ پنڈلی نشانی ہوگی, اور سجدے میں سارے گر جائیں گے, اور جو منافق تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، یہ بنیادی پیغام لوگوں تک پہنچا دے. اور انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہم اس دنیا میں کیوں، ہمارا مقصد کیا ہے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا، تو پھر گدھے کو کیوں پیدا کیا، جانور کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی کھاتے پیتے اولاد پیدا کر کے مر جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پھر کیا آ رہا ہے، توحید عبادت. توحید عبادت پر زور کیوں دیا گیا، اس لیے کہ اکثر لوگوں نے غلطی بھی یہیں سے کی ہے، اور کفر کی بنیادی وجہ، شرک کی بنیادی وجہ یہی توحید عبادت تھی. دوزخ کو اور جنت کو کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو توحید عبادت پر قائم رہیں گے، ان کا عقیدہ درست ہوگا، مومن موحد ہوں گے، ان کی جزا جنت ہے، اور جو شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات اور نافرمانیوں کی دلدل میں غرق ہوں گے اور اس سے نکلیں گے نہیں، توبہ نہیں کریں گے، تو ان کی سزا جہنم ہے. تو ہر چیز کا دار و مدار جو ہے یاد رکھیں، وہ توحید ہے اور عقیدہ ہی ہے. اس رسالے کے شرح کے تعلق سے سب سے پہلے جو یہاں پہ امام صاحب نے بیان کیا ہے، ان الفاظ کو تشریح کریں گے، ترجمہ کریں گے پہلے، پھر ان کی تشریح کریں گے، اور جو نصوص یہاں پہ بیان کی ان کی تخریج کریں گے، اور قرآن مجید کی آیات اور بعض احادیث اور سلف کے بعض آثار، ان کے بعض اقوال سلف کے بیان کریں گے دلیل کے طور پہ. امام صاحب یہاں پہ جو بات کی اس کی دلیل کیا ہے، انہیں شاید دیکھیں گے، انشاءاللہ ہر بات کی دلیل ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے، کہ امام صاحب نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، یہ کوئی اجتہادی مسائل نہیں ہیں. عقیدے کا قیام نص پہ ہوتا ہے، دلیل پہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر بات پہ کس طرح امام صاحب نے بات کو دلیل سے ثابت کیا ہے. اور انشاءاللہ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان مزید مضبوط ہوگا، اور جو شکوک و شبہات میں بھی پڑے ہوئے ہیں ان کو یقین ہوگا، اور انشاءاللہ تاکہ یہ جو عقیدہ رسول اور جماعت ہے، سلف عقیدہ جو ہے، یہ عام ہو جائے لوگوں میں بھی، خاص و عام میں، سب میں عام ہو جائے، اور لوگ اس کو سمجھنا شروع کر. اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں میں اکثر جہالت تھی اور جاہل باتیں کرتے تھے، عقیدہ کی باتیں کرتے نہیں تھے، سمجھاتے نہیں تھے، اس لیے یہ علم مدفون ہو چکا تھا، دفن کر دیا گیا تھا، ان ظالموں نے اس علم کو دفن کر دیا گیا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، ایسے لوگ ہر زمانے میں آئے ہیں، ہر دور میں آئے ہیں، جو عقیدہ کے علم کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، اس کو علم بھی حاصل کرتے ہیں، دروس و تدریس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رکھتے ہیں، اور اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، اور تاکہ یہ لوگ جان لے کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ، الفرقہ الناجیہ والطائفہ المنصورہ کا عقیدہ کیا ہے. جو ان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جو اپنا عقیدہ درست کر لیتا ہے، یا ہم اپنے عقیدے کو دیکھیں آج جو ہمارا عقیدہ ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے یا مخالف ہے، ہم خود اس ترازو اپنے آپ کو تولیں، اور ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے اور تولے اس ترازو پہ جو دلیل کی بنیاد پہ ہے، اگر اس کے موافق تو الحمدللہ کہے، وہ طائفہ منصورہ میں ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا وہ گروہ جس کے اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور نجات حاصل کرنے والے فرقہ کے ساتھ ہے. اور اگر نہیں تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، اپنے عقیدے کو درست کرنے کا، اور صراط مستقیم پر چلنے کا، اور اس کو سمجھنے کا. اور یہ جو رسالہ ہے، مختصر سا ہے جسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اس میں سارے عقیدے کے اصول نہیں ہیں، لیکن بنیادی اصول ضرور ہیں، اور میں پہلے تو ان کا ذکر کروں یہاں پہ موجود ہیں، اور جو جن کا ذکر شیخ صاحب نے نہیں کیا وہ پچھلے دروس میں گزر چکا ہے، میں ان کی صرف نشاندہی کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہے دوسرے عقیدے کی کتابوں میں موجود ہیں. اور امام بربہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت کے اصول جو ہیں وہ چار راستوں سے آئے ہیں امت میں. جتنی بدعت کے اصول دیکھیں گے آپ، ان کے راستے چار، وہ چار دروازے ہیں، ان چار دروازوں سے ہیں. نمبر ایک قدریہ، جو تقدیر کے منکر ہیں. نمبر دو جہمیہ، صفات کے منکر. مرجئہ، جو عمل کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. اور خوارج، جو تکفیر کا علم بردار ہیں ہر دور میں. اور بعض علماء نے پانچواں دروازہ الروافض، رافضہ کا بھی بیان فرمایا ہے. تو یہ پانچ دروازے ہیں اصول بدعت کے، اور آپ کوئی بھی عقیدہ کتاب دیکھیں گے ان میں رد ہوگا ان پانچ دروازوں کا، صد باب ہوگا. انہیں پانچ دروازے کھولے ہیں امت میں فساد برپا کرنے کے لیے، اور سنت جماعت کے علماء نے ان پانچ دروازوں کو بند کیا ہے علم سے، یاد رکھیں. اور یہ علمی جہاد ہے. ایک تلوار کا جہاد ہوتا ہے، وہ تو سب کر سکتے ہیں، لیکن علمی جہاد یہ خاص لوگوں کا جہاد ہے، خاص لوگ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم سے بھی جہاد کریں، اور وقت آنے پر تلوار سے بھی جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء میں شامل کر دے. اور جس نے مزید، یعنی مختصر کے علاوہ جس نے مزید کتابیں دیکھنی ہوں عقیدے کی جس میں زیادہ تفصیل ہے، تو ان کی مثال شرح عقیدہ طحاویہ، امام جامع طحاوی کا، وہ بھی ہم شرح کریں گے انشاءاللہ. شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ امام الاکائی کا، اور کتاب السنہ ابن ابی عاصم کی، کتاب الشریعہ امام اجری کی، کتاب الابانہ الکبرى ابن بطہ کی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں عقیدہ واسطیہ اور حمویہ وغیرہ جو ہیں. یہ عقیدہ کی وہ کتاب ہے جس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے. وہ یاد رکھیں، اس امت کی عزت، اس امت کا شرف، اس امت کی بہتری، اس امت کی سعادت توحید کے ساتھ ہے، صحیح عقیدے کے ساتھ ہے. جب تک امت میں توحید موجود ہے اور صحیح عقیدہ موجود ہے، تو یہ امت خیر میں ہے. اس کی دنیا میں مقام بھی ہے، شرف بھی ہے، عزت بھی ہے، اور غلبہ بھی ہے. اور جو ہی توحید ہاتھ سے چلا گیا اور بد عقیدگی عام ہوئی، تو یہ امت ذلیل ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہے. اور یاد رکھیں، اس امت کے آخری زمانے میں جو بھی معاملہ ہوگا، وہ صرف ایک ہی طریقے سے سدھر سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ گزرے ہوئے لوگوں کے راستے کی اتباع کی جائے. بعد میں آنے والا زمانہ اگر بہتر ہونا چاہتا ہے، تو ایک ہی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، وہ ہے گزرے ہوئے اچھے لوگ، وہ ہے سلف صالحین کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملہ درست فرمایا. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن اور سنت پر عمل کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اس کے مطابق اپنی عقلوں کو آگے نہیں کرتے تھے. اور کئی مثالیں ہیں کہ بعض اوقات خود اجتہاد کرتے غلط ثابت ہوتا صحابہ کرام سے بھی، تو ان کی رہنمائی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یعنی سیدنا علی بن حاتم رضی اللہ عنہ خیط ابی و خیط اسود کی روزے کے وقت، معروف قصہ ہے کہ اس وقت کھاؤ پیو رات کو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے واضح طور پہ. تو رات کو کھاتے پیتے رہے، وہ دو رسیاں ایک کالی ایک سفید اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے، اور اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہوئی تھی. تو سفید اور کالی رسی جو ہے وہ کب آپ کو، آج کل تو بجلی ہے نا، بغیر بجلی کب آپ دیکھیں گے؟ جب روشنی آ جائے گی، یعنی فجر کے وقت جب ابتدا ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو معلوم ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی، دیکھیں سوال بھی کرتے تھے، جو بغیر دلیل کے کوئی کام کرتے تو سوال فوراً کرتے تھے. آج ہم اگر بغیر دلیل کے کوئی کام کریں، کسے سوال کریں گے؟ وحی کی دروازہ بند ہو چکا ہے نا، تو آج بغیر دلیل کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں کل راستہ تھا اجتہاد کا، نص نہیں ہے یا اس کا علم نہیں ہے، لیکن وحی کی دروازہ کھلا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوال کرتے تھے، جو حق تھا آپ سے تصدیق کرتے تھے، وہ سنت تقریری ہو جاتی تھی، اور جو غلط ہوتا تھا آپ سلم کو اس کی نفی کر دیتے تھے، اور وہ کبھی دین نہیں بن سکتا. تو اس لیے اس امت کی خیر اور عافیت اتباع سنت میں ہے، اتباع دلیل میں ہے، نہ عقل کی بنیاد ہے، نہ ذوق اور کشف اور وجد اور خوابوں کی بنیاد ہے، دین کی یہ بنیاد نہیں ہے. اگر امت اپنا اصلاح کرنا چاہتی ہے، اپنے اس ذلت سے نکلنا چاہتی ہے، غالب ہونا چاہتی ہے، خیر و عافیت چاہتی ہے، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط انعمت علیہم صحابہ کرام کا راستہ ہے، صراط المستقیم ہے. باقی سارے راستے ٹیڑے ہیں، یا مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا ضالین کے راستے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر اس برے راستے سے نجات عطا فرمائے، ہر ٹیڑے راستے سے نجات عطا فرمائے. ایک صراط المستقیم ہے، اور اسی کو اپنانا چاہیے، اور امت کی عزت، خیر اور عافیت اسی صراط مستقیم میں ہے. اور واللہ صراط مستقیم اس وقت تک نہیں کوئی حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ صحابہ کرام کے منہج کے اور راستے کو سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور سنت کی بات ہر گروہ کرتا ہے، رافضی بھی کرتا ہے، قادیانی بھی کرتا ہے، صوفی بریلوی بھی کرتا ہے، صوفی دیوبندی بھی کرتا ہے، جتنی بھی گروہ ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، اشعری، ماتری، جتنی بھی ہیں، سب قرآن و سنت کی بات کریں گے اور زبان سے صحابہ کرام کی تعریف بھی کریں گے. لیکن کہاں ہیں جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق؟ قرآن کی بات اگر کرنی ہے تو قرآن پر تدبر کر کے قرآن کی صحیح سمجھ کی بات کریں، جیسے کہ صحابہ کرام سمجھا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے، ورنہ پھر زبان قول باقی رہ جاتا ہے، حقیقت نہیں، صرف دعویٰ باقی رہ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ممکن ہے اگر صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت کریں ہم؟ کیونکہ براہ راست انہیں علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی توحید اور صحیح عقیدے پر جمع ہوں گے، اس کو حاصل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت کو بھی جوڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی. لیکن اگر ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا اور دوسرے راستے اختیار کیے، ٹیڑھے راستے اختیار کیے، تو پھر مغضوب علیہم وہ بھی تھے، مغضوب علیہم ہم بھی ہوں گے، والین وہ بھی تھے، والین ہم بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ترازو ایک ہے، دو ترازو نہیں ہے، یاد رکھیں. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی، فضلناہم علی العالمین، اس اپنے زمانے کی بہترین قوم تھی، بہترین لوگ تھے، لیکن جب صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اپنے انبیاء کی دعوت سے ہٹ گئے، یہودی غیر یہودی مغضوب علیہم ہو گئے اور نصارہ ضالین ہو گئے. آج بعض مسلمانوں نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں ٹیڑھے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ امت میں 73 فرقے کیوں بنے ہیں؟ 72 جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ٹیڑھے راستے ہیں. صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے، وہ ٹیڑھے راستوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کے رہنما ان کو ہر بات کرتے ہیں، نماز کی بات بھی کرتے ہیں، روزہ کی بات بھی کرتے ہیں، حج کی بات بھی کرتے ہیں، اور عمرہ کی بات بھی کرتے ہیں، والدین فرما برداری کی بات بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی کی بات بھی کرتے ہیں، جھوٹ کے بارے میں، چغلی کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، سب باتیں کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو توحید کے تعلق سے بات کم کرتے ہیں، شرک کی تفصیل بیان نہیں کرتے، کہتے امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. اس امت میں کہاں خیر ہے جو توحید کے ذکر سے ڈرتی ہے، جو شرک کی تفصیل بیان کرنے سے ڈرتی ہے؟ کیسے خیر اس امت میں ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ اہل بدعہ کو کیسے رد کیا گیا ہے، اور اہل بدعہ کو کس طریقے سے ان کی بدعت بیان کی گئی، کیسے ان کا رد کیا گیا، اور توحید اور اتباع سنت کو کیسے مضبوط کیا گیا ہے، اور صحابہ کے منہج کو کیسے مضبوط کیا گیا ہے؟ کیا وہ لوگ تفرقے سے نہیں ڈرتے تھے؟ یہ جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو صحیح سند سے ثابت ہیں، اس سے تفرقہ نہیں ہو رہا؟ ہوتا تو فقہ کی کتاب میں تفرقہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں فقہ کی کتاب میں تفرقہ نہیں ہوتا جو سند سے بھی ثابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سب حق پہ ہیں، چاروں امام حق پہ ہیں، اور چاروں کے فقہ مختلف ہے، اور کہتے ہیں اس میں خیر ہے. اس تفرقہ میں خیر ہے یا اجتماع میں خیر ہے؟ اتحاد امت میں خیر ہے، اور اتحاد امت واللہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے عقائد درست نہیں ہوں گے اور ہمارا منہج درست نہیں ہوگا. جب تک قرآن اور سنت کی سمجھ یکساں نہیں ہوگی امت میں، ہم متفق نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حوالے کر دے گا. وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور دعا فرماتے ہیں، اللهم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنه کلہ لا الہ الا انت، واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ تعالیٰ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، اور میرے سارے کے سارے معاملات درست فرما دے. تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کلمہ توحید کو واسطہ بنا کر یہ دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا انت. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نفس کے حوالے کرے پلک جھپکنے کے برابر بھی. ہمارا کیا حال ہے جب قرآن اور سنت کے راستے کو چھوڑیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو چھوڑیں گے، تو صرف ایک ہی راستہ ہوگا ہمارے پاس. کیوں چھوڑا ہے؟ ہوا نفس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفس کے حوالے کر دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے حوالے کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ صراط مستقیم ہے. جس نے اس کو اپنایا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.